बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी। प्रोग्राम साहिबान बसीरत के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लामा शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी पर। शहीद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी पाकिस्तान के शियों के कायद और तहरीक नफाज़ फ़िक़्हे जाफ़रिया के कायद मोहतरम, जिनकी शहादत 5 अगस्त 1988 को हुई। आज तकरीबन 30 साल गुज़र चुके हैं और शहीद हुसैनी की याद दिलों से महव नहीं हो पा रही। और न सिर्फ मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो इनकलाबी फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, वो आज भी शहीद हुसैनी को एक इनकलाबी कायद के तौर पर याद करते हैं और ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह के एक इनकलाबी फ़र्जंद के तौर पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शहादत न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया भर की इनकलाबी तहरीकों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बहुत बड़ा धचका है। और इसमें कोई शक नहीं है कि शहीद हुसैनी की शहादत के पीछे अमेरिका और उसके आलाए कार मुलाबिस रहे हैं। बहरहाल आज हम इसी मुनासबत से एक गुफ्तगू का एहतमाम करते हैं कि जिसमें हमारे दरमियान दो अहम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, जिनका वास्ता रहा है शहीद हुसैनी से अपनी अमली ज़िंदगी में। हमारे दरमियान है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सादिक़ रज़ा तख़वी साहब। आप जामियतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया में उस्ताद हैं, हौज़ इल्मिया खुम से फ़ारिग़ तहसील हैं और इससे क़बल एक तवील तंजीमी तजर्बा रखते हैं और शहीद हुसैनी की क़ियादत के दौर में उनके लिए काम करने वाले वर्कर्स में शामिल हैं। दूसरे हमारे दरमियान हैं जनाब अरशदुल्ला मकतबी। आप इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता रहे, शहीद हुसैनी की क़्यादत के दौर में तहरीक नफाज़ फ़िक़्हे जाफ़रिया से वाबस्ता रहे, क्वेटा के सूबाई काबीना में प्रेस एंड पब्लिकेशन सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे और शहीद हुसैनी की शहादत तक उनसे हम कारी की सआदत हासिल करते रहे। आप दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क़िबला सादिक़ रज़ा तख़वी साहब से कि शहीद हुसैनी की शहादत को 30 साल गुज़र गए, ऐसे लगता है कल ही की बात है। तो क्या ख़ास बात है शहीद हुसैनी की कि जब भी उनकी याद आती है, एक तो दिल इंसान का जो है वो ज़रा दिल गिरफ्ता सा हो जाता है इंसान ना जब सोचता है उनके बारे में। कोई ऐसी मज़लूमियत है उनकी कि एक तो उनकी याद भुलाई नहीं जाती, उनका चेहरा सामने आ जाता है, वो नूरानी चेहरा, वो पुरतकवा चेहरा। तो क्या ख़ास बात थी, कोई ऐसी बात जो भुलाई नहीं जा सकती? या उनके चेहरे को आपको भी ज़ाहिर याद होगा कि जब उनको कोई इंसान देखता था तो एक तो नज़र भर के देख नहीं सकता था, नज़र इंसान की खुद ब खुद झुक जाया करती थी। कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा रोब था, कोई तकवा का, इल्म का, कि जिसकी वजह से वो चीज़ आज तक हमारी नज़रों के सामने है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तारीख़ में बहुत सारी शख्सियात का किरदार रहा है और ख़ुसूसन वो अफराद के जो मुस्बत किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनमें जाज़बा भी मौजूद हो। तारीख़ में बहुत सारे इनकलाबात गुजरे हैं, इनकलाबों में बहुत सारी शख्सियात हीरो सामने आई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनमें जाज़बा हो। ये सिर्फ़ उन्हीं अफराद में वो जाज़बा, वो जज्ब और कशिश पाई जाती है कि जो दर हकीक़त ख़ासान खुदा होते हैं और जो खुदा में मजज़ूब हो जाते हैं, खुदा की मारफत में अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी रज़वानुल्लाह ताला अलैह उन इलाही और खुदाई शख्सियात में से थे और दीन इस्लाम के उन फ़र्जंदों में से थे कि जिन्होंने दीन इस्लाम की रूह को अपने अंदर उतारा था। और मैं समझता हूँ कि शहीद हुसैनी की जो منفرد اور ممتاز خصوصیات تھیں ان میں سے ایک یہ تھی، اور جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ خود ان کی زندگی میں بھی یہ جذبہ بہت زیادہ تھا، خصوصاً وہ افراد کہ جو بہت زیادہ معنویات اور روحانیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ بھی اس بات کے معترف رہے ہیں کہ شہید حسینی کو دیکھنا در حقیقت ایسا لگتا تھا ایک جذبہ ہے جو کھینچ رہا ہے، اور خصوصاً کئی مقامات پر یعنی خود یہ مشاہدہ ہوا کہ ایک وجی شخصیت، وجی بمانا ہے یہ نہیں کہ انسان کا قد بڑا ہے یا گورا رنگ ہے یا داڑھی گھنی ہے یا ماما بڑا ہے، نہیں، وجی شخصیت یعنی وہ جو انسان کے انسان کی جو معرفت ہے، جو علم ہے، وہ جو تقویٰ ہے، اس کا اعضاء و جوارح سے جھلک رہا ہوتا ہے، اور وہی چیز جاذبے کا سبب بنتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اور گزشتہ ان 30 سالوں میں کہ جب ملت فراق کے ایک درد سے اور کرب سے گزر رہی ہے، آج بھی شہید حسینی
ان کا دعائے کمیل پڑھنا، وہ ان کا نماز شب، وہ ان کے اعمال کروانا،
حتیٰ کہ ان کے بیانات اور دروس اور ان کے خطابات وغیرہ جتنے بھی ہیں، یعنی وہ سب میں ان کی اس شخصیت کا اثر جھلک رہا ہوتا ہے جس کو مولانا نے کہا کہ بہترین علم وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو.
ماشاءاللہ، بالکل صحیح بات ہے. دوسرا پہلو ظاہر ہے بحث سے کہ ایک عالم دین کے ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد نجف اشرف گئے. جب شہید حسینی نجف اشرف میں تھے تو امام خمینی کی تحریک عروج پر تھی، حضرت امام خمینی خود بھی نجف میں موجود تھے. کہتے ہیں کہ طلاب جو تھے نجف کے، وہ امام خمینی کے پیچھے بعض اوقات نماز پڑھنے سے بھی اوائڈ کرتے تھے کہ کہیں جو ایجنسی ہے وہ پیچھے نہ لگ جائے، اور لگ بھی جایا کرتی تھی ظاہر ہے صدام کی ایجنسی. تو وہ چند لوگ جو ریگولرلی حضرت امام خمینی کے پیچھے نماز جماعت سے پڑھتے تھے، ان میں ایک شہید حسینی تھے. پاکستان سے تو کہتے ہیں واحد تھے وہ، اور اسی جرم میں کہ امام خمینی سے ان کے ریلیشن شپ بہت زیادہ تھی، ان کو نجف سے نکال دیا گیا. پھر وہ قم چلے گئے، اور قم جا کے بھی جو امام خمینی کا پیغام جس طرح قم کے علماء ہر طرف پہنچا رہے تھے، وہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو گئے. تو بالآخر جو ہے وہ ساواک ان کے پیچھے لگ گئی، اور ان سے باس پرس بھی کی گئی دو مرتبہ، بالآخر ان کو قم سے بھی نکال دیا گیا. تو پاکستان آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی. تو ارشد اللہ، اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ایک طویل عرصے رہے، تو حوضۂ علم نجف اور قم سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، تو علمی اعتبار سے وہ کس مقام پر پاکستان کے علماء کے درمیان نظر آتے ہیں شہید حسینی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ، جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ شخصیت ایسی ہمگیر، ہم جہد اور اتنی گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کی بصیرت کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. بنیادی چیز یہ ہے، ایک جملے میں کہا کرتا ہوں کہ کاش کہ ہم لوگوں نے اس شخصیت کی قدر کی ہوتی، ہم نے ان کی بصیرت کا ادراک کیا ہوتا، ہم نے ان کی سیاسی اس وقت کے مستقبل بینی پر غور کیا ہوتا، تو آج شاید ہم اس انحطاط کا شکار نہ ہوتے جو آج کل ہمارے تنظیموں کے درمیان ہے. 4 سال کا عرصہ ان کی قیادت کا اگر میں اس کو جوڑوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت سے، کہ جتنا وقت ان کو ملا تھا اتنا ہی وقت قیادت کا شہید کو ملا، اور اتنا پرآشوب دور تھا. پہلے استقبال پہ اسی مسجد کے دروازے اس شخصیت کے لیے بند کر دیے گئے تھے. یہ حال ہماری ملت کا تھا. اب اس کے برعکس آپ مقایسہ کریں دوسروں کی طرف. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پشاور میں آپ بیمار ہوئے، لیڈی لٹن اسپتال میں داخل تھے، اس وقت کی ایک بہت بڑی قداور سیاسی شخصیت، میں نام بھی لے دیتا ہوں، علی خان، वो शख्स उनकी पायती आके बैठा, वो उठ के बैठे शहीद और उन्होंने कहा नहीं आप मेहमान हैं, यहाँ आके बैठिए आप। वो शख्स हिला नहीं पाए थे से और पांव पकड़ लिया आके और उसने कहा कि हमें बहुत अरसे बाद एक ऐसी बाबसीरत शख्सियत नसीब हुई है जो सियासी विजन भी रखती है। मिल्लत तशय्युअ में और मिल्लत तशय्युअ बिलखास हम, यानी मैं अमूमन अपने आप को शामिल करता हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता तालिबान होता शायद हमने कदर नहीं की होगी। अगर हम उनकी बसीरत उनकी उनका पॉलिटिकल विजन उनका पाकिस्तान में तशय्यु क्या किरदार होना चाहिए वो उनकी फिक्र वो उनकी सोच अगर हम समझ लेते तो ये इतनी बड़ी नेमत
बिल्कुल सही।
जो विवाह कास कर रहा था उसको शायद लेकिन आगे बढ़ाऊंगा और इसका जो दूसरा कवि यकीन कि इस्तेमार ने उनकी अहमियत उनके वजूद से क्या इस्तेमार के नुकसान होने वाले हैं वो इदराक कर लिया था तभी उसके पीछे पड़ गए थे। हमने उनको एक आम मौलवी समझा था, अगर वो एक आम मौलवी होते जो मैं सोचता हूँ कि चार साल के दौरान जो दौरानिया हुकूमत मिला था वही दौरानिया शहीद आरिफ को नसीब हुआ, इस दौरान पाकिस्तान में मकतब तशय्यु को बुलंद करने के लिए हर लिहाज से 40 साल के बराबर काम किए। आप सवाल करो कैसे 4 साल के दौरान हज कॉन्फ्रेंस शहीद बापू सदर का सान वॉस्को सेमिनार हफ्ता कुरान कुरान कॉन्फ्रेंस सान मक्का पेश आया उसमें उनकी तकारी ठीक। फिर अजीब इत्तेफाक है कि जो उनकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता था वो कराची में गुजरा
जी, आखिरी खिताब भी उनका
कराची में, आखिरी खिताब भी कराची में। कराची में जो आखिरी हफ्ता गुजरा उस वक्त खुदावंद आलम ने मुझे तौफीक अनायत की, मैं बहुत करीब रहा हूँ, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, मुझे अल्फाज रख रही याद है। उस आखिरी हफ्ते में 2-3 अहम वाकया थे। पहला वाकया अजहर खान जहरा में पता नहीं उस वक्त रिकॉर्डिंग का मौजूद है या नहीं है, तमाम तंजीमें फायर जमा हुए थे और दर्द दिल उन्होंने बयान किया था और उन्होंने अहमियत बताई थी कि तंजीमों की माशरे में अहमियत क्या है। आप तंजीमी अफराद के दरमियान इंतशार और इफ्तराक कतन नहीं होना चाहिए, आप मकतब की आप लोग मिल्लत की रीढ़ की हड्डी के मानिए। और जब दर्द दिल वो अपना बयान कर रहे थे आप यकीन जानिए कि रो पड़े थे वो, मैं तमसीलन रोना नहीं कह रहा हूं, वो आंसू से रो पड़े थे। और उस रोने के बाद इतना असर जरूर हुआ था कि जितने पुराने पुराने अफराद चटपटे थी वो बाहर आते थे खान जहरा के सहन में गले मिल लिए थे और इतना दर्द था शहीद को उस वक्त के उनका कयाम बरादर बरकत भाई के घर पे था, वहां आके वो सीने के दर्द की वजह से बीमार पड़ गए। उसी वक्त हम डॉक्टर को लेके आए, उन्होंने आराम के लिए कहा। जुमे के दिन उनका आखिरी खिताब था, उस आखिरी खिताब का उन्वान था यौम बरात अज़्मुश्रकीन के हवाले से और उसमें उनका विजन ये था कि आप मिल्लत के तमाम अफराद को शामिल करें ताकि मिल्लत के धारे से आप लोग अलग ना हो।
बल्कि उस साल ईरानी जहाज जो थे वो नहीं गए थे احتجاجاً آنے مکہ کے دوسرے سال
جی
ہاں تو شہید حسینی نے برات از مشرکین کے مظاہرے کا وہاں اہتمام کروایا تھا. آپ خود تو نہیں گئے تھے لیکن اسی دوران جو ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی اور علامہ فاضل مصفی صاحب گرفتار بھی ہوئے تھے مکے میں.
جی ہاں. اب یہ دیکھیں اس وقت جو آل سعود کیفیت ہے اور اس وقت کی اگر تقاریر سنیں تو اس وقت انہوں نے آل سعود کی جنایت کاریوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ ایک مسلمانوں میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. بہرحال وہ لانڈی بابر مارکیٹ میں بعد از نماز جمعہ ان کا آخری خطاب تھا. بہت ہی کمیٹڈ انسان تھے, بہت ہی ایفا عہد, وقت کے پابند, کسی سے کوئی وعدہ کر لیں آندھی ہو طوفان ہو بارش ہو وہ اپنے وعدے سے انحراف نہیں کرتے تھے, ضرور پہنچتے تھے. اس دن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تقریر مت کیجیے گا, سینے پہ زور پڑے گا, میں آپ کو ٹیبلٹس دے رہا ہوں, انجیکشن دے رہا ہوں, آپ آرام کیجیے. آج دوسرے دن کو واپس جانا تھا پشاور, پارا چنار میں ایک سہانیا ہوا تھا اور لازمی ان کو پہنچنا تھا. اس کے باوجود وہ خطاب کر کے یہاں سے گئے. بہرحال
کریں گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی, ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ شہید حسینی کا علم, تقویٰ, ظاہر قیادت کے لیے جو چیزیں بنیادی ہیں اسلام میں وہ علم ہے, تقویٰ ہے, شجاعت ہے, توکل علی اللہ ہے. تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے شہید حسینی کو کس مقام پر دیکھتے ہیں آپ, اور خاص طور پر جو ہمارے زمانے میں یعنی اسی صدی میں جو عظیم شخصیات, بڑی قیادتیں سامنے آئی ہیں, حضرت امام خمینی ہیں یا ابھی تذکرہ ہوا شہید باقر الصدر عراق کے حوالے سے, لبنان کے حوالے سے موسیٰ صدر, تو یہ جو بڑی شخصیات ہیں قیادت کے اعتبار سے, تو علم ہے, تقویٰ ہے, یہ شجاعت ہے, ان چیزوں میں شہید حسینی کا مقام کہاں دیکھ رہے ہیں آپ عالمی سطح کے ان انقلابی اور مسلمان علماء میں لیڈروں میں؟
ظاہر صاحب بہت اچھا سوال ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے جو کچھ بھی علم اس کے پاس ہے اسی کی بنیاد پر اپنی فعالیت کا آغاز کرتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عملی خدا ان کی حفاظت فرمائے فرماتے تھے جب کسی کی تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان استاد دی دے است, یعنی یہ کسی استاد کے زیر تربیت رہا ہے, یہ ان کا مشہور معروف جملہ ہے. کسی کی تعریف کرنی ہو تو یہ جملہ کہتے تھے. تو واقعا شہید علامہ عارف حسن حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد دید است, اور ان کا استاد حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, یعنی ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نجف کا ایک واقعہ سناؤں, وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا ہے, ساواق کا پریشر ہے, صدام کی خفیہ ایجنسی کا پریشر ہے, پاکستانی طلاب گھبرا رہے ہیں, یہاں تک کہ کسی موقع پر جب امام خمینی نے ایک بہت ہی شعلہ بیان تقریر کی اور بیان دیا تو پاکستانی کچھ طلاب نے وہاں پر جسارت کی امام خمینی کی شان میں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ہے ویسا ہے, خطرے میں چلے جائیں گے اور ہمارے ساتھ پرابلم ہوگی. شہید حسینی نے امام خمینی کے انقلابی اور الہی و قرآنی افکار کا دفاع کرتے ان کو قانع کرنے کی کوشش کی. جب بات جدل تک پہنچی تو یہ واقعہ معروف ہے, شہید حسینی نے کہا کہ اگر اب کوئی خاموش نہیں ہوتا اور ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹتا اور امام خمینی میرے استاد محترم کی شان میں جسارت سے باز نہیں آتا تو اب وہ ہوگا اور میری جوتی ہوگی. اس حد تک شجاعت, اس حد تک قاطعیت, اس حد تک صلابت, اس حد تک در حقیقت اپنے الہی افکار پر ڈٹ جانا, اور یہ شجاعت وہیں سے در حقیقت منتقل ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ پڑھے, اہم یہ کہ جو پڑھ رہا ہے کیا اس کو پریکٹیکل میں لے کے آ رہا ہے. آپ جتنی بھی شخصیات اٹھا کے دیکھیں, عالمی سطح پر ہوں یا ریجنل لیول پر ہوں, ان میں جو کامیاب ترین شخصیات گزری ہیں جیسے کہ آپ نے شہید صدر کا نام لیا، راغب حرب کا نام لیا، مثال کے طور پر شہید عباس موسوی ہیں، حسن نصر اللہ ہیں، یا اسی طریقے سے علامہ عارف وطن حسینی ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ان میں سے بعد انٹرنیشنل لیول پہ گئی ہیں لیکن انہوں نے کام اپنے ریجنل لیول سے شروع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہید علامہ عارف وطن حسینی کی خصوصیت یہی تھی کہ جو کچھ بھی انہوں نے امام خمینی سے سیکھا، مکتب اہل بیت سے سیکھا، اس کو ہر بحرف عملی جمع پہنانے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو موضوعات کتابی شکل میں خطبات موجود ہیں ان میں آپ دیکھیں گے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر اور بڑے سے بڑے بین الاقوامی مسئلے تک، سیاست تک پہ آپ کی نظر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کہ امام خمینی میں آپ کی شخصیت ضم تھی بلکہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی جو شخصیت تھی وہ شہید متحری سے بہت مرعوب تھی. اور یہ وجہ ہے کہ آپ کے خطبات میں بہت زیادہ عکس اور رنگ ان کے خطبات کا نظر آتا ہے. یہاں پر میں شہید حسینی کے عارفانہ سلوک کی طرف ایک اشارہ کروں. استاد محترم مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب جو ایک الہی و معنوی شخصیت تھے، استاد معلم اخلاق و عرفان تھے، انہوں نے جب پہلی ملاقات ہوئی شہید حسینی سے تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ امام خمینی آپ کو کیسے لگی، ان کی کتابیں کیسے لگیں. تو شہید وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ساری کتابیں عرفانی ہیں. یہ نقطہ تھا وصال کا کہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے. ایک واقعہ میں سناؤں کہ شہید حسینی یعنی معنویت اور ملاقات کے لحاظ سے اس درجے پر تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اس ذاتی جو کرامات تھیں ان کو نقل کرنے سے منع فرمایا. آپ کو پشاور سے پارچنار کی طرف سفر کرنا تھا، رستے میں سیلاب آیا، پہاڑ سے پانی بہتا ہے اور وہ ایک طوفان ریلے کی شکل میں بہ رہا ہے اور سڑک نظر نہیں آ رہی اور پہنچنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ واقعہ ان کی سیرت میں بھی لکھا گیا ہے. تو شہید حسینی اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پانی چیک کریں، تو ادھر کے پانی چیک کرتا ہے، کہتا ہے کہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، گاڑی بہہ جائے گی. اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شہید حسینی آنکھیں بند کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں اور اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ گاڑی آگے بڑھاؤ. تو کہتا ہے آغا کیسے؟ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں گاڑی آگے بڑھاؤ. کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھی اور ایسا لگا کہ اب گاڑی بہنے لگے گی، لیکن اچانک ایسے محسوس ہوا جسے کسی نے گاڑی کو اٹھا لیا ہو، وہ گاڑی اسی حالت میں اس پانی کے دوسرے حصے تک پہنچتی چلی گئی. جو لوگ ساحل پہ کھڑے تھے یعنی ساحل سے مراد اس طرف اور اس طرف کھڑے تھے وہ دوڑنے لگے، تو شہید حسینی نے کہا کہ گاڑی مت روکنا، جلدی سے گاڑی نکالو اور جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی کو نقل نہیں کرنا. اور یہی وجہ ان کی شہادت کے بعد یہ واقعہ زبان زد خاص و عام ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ علمی لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، معنویت و روحانیت کے لحاظ سے، جد و جہد کے لحاظ سے، جہد مسلسل کے لحاظ سے، یعنی جس آپ سیرت کے پہلو کو بھی اٹھائیں گے ان میں شہید علامہ عارف حسن حسینی در حقیقت ایک نمایاں ممتاز نجم گوہر تابناک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنے استاد کے سے سیکھا، جس کے مغنی نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے کسی ملک میں رہنے کا جواز فراہم نہیں کرتے تو میں ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ جاتا رہوں گا اور پیغام پہنچاتا رہوں گا. یہی وجہ ہے شہید حسینی نے اپنے استاد سے یہی سیکھا اور مرتے دم تک، جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بیماری ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جو وعدے تھے ان کو وفا کیا اور اسی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا.
لیکن جب یہ بات کر رہے تھے آپ کے قوم نے نہیں پہچانا، تو کیا وجہ ہے قوم نے نہیں پہچانا؟ مفتی جعفر حسین کا تو قوم نے ساتھ دیا اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا، لیکن شہید حسینی کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے اور قوم نے شہید حسینی کے کہنے پر عید نہیں منائی، جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر عید منائی. تو کیا وجہ کیا بنی؟
بہت اچھا سوال ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ شہید عارف افکار امام خمینی کو انقلاب اسلامی کے داعی تھے پاکستان میں، اور فکر امام خمینی جو کہ اثارتاً فکر مکتب تشیع، فکر امیر المومنین، فکر آئمہ معصومین بھی اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. اور سب سے بنیادی چیز تھی جس کو امام خمینی نے متعارف کروایا تھا عالم اسلام میں کہ دین و سیاست میں جدائی نہیں ہے, دین و سیاست ایک ہے, سیاست دین کا حصہ ہے. اس وجہ سے پاکستان میں یہ سوچ تھی, یہ فکر تھی کہ دین الگ ہے, سیاست الگ ہے. پھر جب انقلاب کا سورج طلوع ہو رہا تھا, جب سورج طلوع ہو چکا تھا اور جنگ مسلط کر دی گئی تھی اور جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف پاکستان میں کیا گیا تھا, اس وجہ سے شہید عارف کی شخصیت مجروح ہوئی تھی.
اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی تھی تو وہ بحثیت سیاسی جماعت کے نہیں بنی تھی, یہ ایک مطالبہ کمیٹی ٹائپ کی؟
جی ہاں, اصل میں دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ساتھ دیا تھا, مفتی جعفر حسین صاحب کی پہلی جو زندگی کا ایک حصہ تھا وہ صرف علمی تھا, مانے ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے زندگی کا, ان نہج البلاغہ کا ترجمہ, اس کا حاشیہ, یا سید الامام کا ترجمہ حاشیہ. وہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا تھا ضیاء الحق کے بعد, وہ ایک میری نگاہ میں ایک حادثاتی مومنٹ تھی. اس حادثاتی مومنٹ میں جو ہے شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تھے زکات والے مسئلے کے اوپر, وہاں کچھ سیاسی بصیرت کار فرما نہیں تھی. معذرت کے ساتھ میں قطعاً مفتی جعفر صاحب کا مخالف نہیں ہوں,
ریاکشنری موومنٹ.
ہاں, حادثاتی چیزیں کہنا
چاہیے, رد عمل کے طور پہ
نافذ کر دیا,
قوانین ایسے بنائے گئے,
اسلام نافذ کیا. ٹھیک ہے, جب اس نے نافذ کرنے کی کوشش کی احکامات کو, ہر فقہ کے لحاظ سے وہ مروض خاطر نہیں رکھا, اس پہ ایک رد عمل ہوا. وہ رد عمل اتنا شدید ہوا کہ وہاں واقعہ پیش آیا وغیرہ. خیر, مفتی یار صاحب رجت پر میں آ گئی قیادت آ جاتی شہید عارف کی, تو صرف جو جس رکاوٹ تھی وہ پاکستان کی سیاست رکاوٹ تھی. کیوں کہ ابھی جو بھٹو کی سیاست تھی وہ لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلی تھی. ضیاء کا بار دادا معاملہ اور ضیاء الحق نے بھی ایک اسلام کی ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی. بہر یہ بنیادی وجہ تھی جو لوگ سمجھ نہیں سکے تھے. پھر شہید عارف جو ہیں, چونکہ نجب سے پڑھ کے آئے تھے, چونکہ وہ حکمینی کی بات کرتے تھے, چونکہ وہ ہندوستانی کی بات کرتے تھے, چونکہ وہ انقلاب کی بات کرتے تھے, چونکہ فکر حکمینی کی بات کرتے تھے, چونکہ وہ باقر صدر کی بات کرتے تھے, چونکہ مستر کی بات کرتے تھے, یہ چیزیں یہاں پر عوام میں متعارف نہیں تھیں. اچھا, اگر جو علمی شخصیات جانتی بھی تھی ان افراد کو, لیکن اس کے مقابلے جو استعمار تھا اس کی سرمایہ گزاری بہت زیادہ تھی, اس کی بھی کوششیں بہت زیادہ تھیں کہ کسی بھی طریقے سے انقلاب اسلامی کی جڑیں یہاں تک نہ پہنچیں, پھیلے نہیں, افکار نہ پہنچیں, امام خمینی کی فکر نہ پہنچیں, اس لیے دور رکھا گیا. ایک وجہ تو یہ.
اچھا, ایک اور
اب اچھا جی, جو میں نے بات کی تھی کہ ان لوگوں نے کیوں پہچانا جس میں ناک ولی خان کا حوالہ دیا. آپ نے ایک اور مقدار شروع میرے ذہن سے نکل جائے گا تو گفتگو چلتی رہے گی انشاءاللہ. آخری ہفتے ہم نے ایک نشست ارینج کی, ایک نشست کا انعقاد کروایا جس میں کراچی کے تمام وکلا کو جمع کیا گیا اور بڑے وکلا اس کے اندر, یعنی اس سے بڑا کمرہ تھا جو وکیلوں سے بھرا ہوا. اس میں سپریم کورٹ کے وکلا تھے, اس میں ہائی کورٹ کے وکلا تھے, اس میں سیشن کورٹ کے وکلا تھے, اس میں ریٹائرڈ جج تھے. جب انہوں نے خطاب کیا ہے پاکستان کے قانون پر, ٹھیک ہے, پاکستان کے عدالتی نظام پر, عالم اسلام میں عدالتی نظام کیسا ہونا چاہیے, انصاف کے تقاضے کیا ہیں, آپ یقین جانیے, چونکہ وہ نشست میں نے ارینج کروائی تھی جسے کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائڈ, ایسا لگ رہا تھا تمام وکلا کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے, اور وہ شخص بغیر کسی تیاری کے لیے شہید عارف الحسینی رضوان اللہ تعالیٰ خدا یا اپنے درجات عالی متعالی فرمائے, وہ پھر بدی بولتے چلے جا رہے ہیں, نہ صرف پاکستان کی سیاست پہ, نہ صرف پاکستان کے عدالتی نظام پر, بلکہ دنیا کے عدالتی نظام پر گفتگو فرمائی. رد عمل اب اس کا بتاؤں, کچھ عرصہ کے بعد یہ سانحہ پیش آ گئی, شہادت واقعہ ہو گئی. اسی خراسان کی جہاں بھی سڑک پہ علم لگا ہوا ہے, یہاں ہم لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا تھا. بیشتر وکلا قاضیت کے تشریف لائے, چونکہ صوبائی کابینہ پوری چلی گئی تھی پارا چنار, آگاہ جاوید جوادی کراچی کی ذمہ داری میرے اور آگاہ شہید حسن درابی کے ذمہ کر کے گئے تھے. یہ وکلا آنسوں سے گلے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے اور صرف رو نہیں رہے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا اب اس ملت میں ایسا بابصیرت انسان ملنا آپ لوگوں کو مشکل ہے. یہ ابھی تک یہ آواز میرے قانون میں پہنچتی ہے, اور حقیقت مجھے کم از کم اس 30 سال کے دوران میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے.
بالکل صحیح آپ نے فرمایا, شہید حسینی دائرہ کے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے, خاص طور پر علماء اہل سنت سے. کسی علاقے میں جاتے تو وہاں کے جس طرح شیعہ علماء سے ملاقات کرتے, سنی علماء سے بھی ملاقات کرتے تھے. اور جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, ماشاء اللہ کا دور تھا, تو اس ماشاء اللہ میں شہید حسینی نے جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا. بینظیر بھٹو سے بھی انہوں نے ایک ملاقات کی, مولانا فضل الرحمان سے بھی ان دنوں ملاقات کی انہوں نے. تو یعنی وہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام کے قائل تھے اور ڈکٹیٹرشپ کے مخالف تھے, فوجی آمریت کے ماشاء اللہ کے مخالف تھے. اور انہوں نے جمہوری قوتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ جمہوریت پسند تھے اور چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہو؟
جی ہاں, بہت ہی بنیادی سوال ہے جو شہید حسینی کی زندگی کا نچوڑ ہے. ظاہری بات ہے یہ وہ زمانہ ہے, اوجڑے کیمپ ہو چکا ہے, جو نیجو کا سارا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ضیاء الحق کی اپنی پوری کوشش یہ تھی کہ عامرانہ بنیادوں پر الیکشن کرائے جائیں, غیر جماعتی, یہ اس کا نعرہ تھا. اور جس کو علامہ شہید عارف حسین الحسینی سمیت پاکستان کی دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مل کر نظر انداز کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے شہید حسینی نے تحریک نواد فقہ جعفریہ کو ایک مطالباتی تحریک اور کمیٹی کی سطح سے اٹھا کر پاکستان کے سیاسی دھارے میں شامل کرنے والی ایک جماعت جو ہے اس کی بنیاد ڈالی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جہاں پر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں وہیں پر آپ نے اہل سنت کے ساتھ مل کر اتحاد بین المسلمین کی فضا کو بھی در حقیقت روشناس کرایا, اور اس کے لیے دم درہم سخن جو کچھ بھی آپ سے ہو سکا وہ آپ نے کیا, جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے زعما جو اس زمانے میں تھے ان سے ملاقاتیں رہی ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے پاکستان سے استعمار کو نکالنا, خصوصاً جو قرآن و سنت کانفرنس مینار پاکستان جس میں منشور کا اعلان کیا گیا تھا, اس میں واضح طور پر شہید حسینی نے اسلامی ریاست کے خد و خال, اسلامی حکومت کے خد و خال اور اسلامی ریاست کے استحکام اور اس کے دوام و بقا کے لیے اسلامی تحریکوں کے فعالیت پر سیر حاصل گفتگو کی, جو میں سمجھتا ہوں منشور ہے تمام تنظیموں کے لیے اور خصوصاً آج کے اس دور کے لیے. تو یہ وہ بنیادی چیز تھی کہ شہید حسینی چاہتے تھے کہ ہم استعمار کو نکالیں, پاکستان کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد میں ہوں نہ کہ واشنگٹن میں ہوں. یہ وہ بنیادی نعرہ تھا جس پہ انہوں نے تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو بلایا. اور آج بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ شہید حسینی سے کے راستے سے ہٹ کر جو امام خمینی کا راستہ ہے, انقلاب کا راستہ ہے, خالصتاً فکری اور ولایتی راستہ ہے, اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی کرتے ہوئے جمہوریت کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک خاص معنی میں نظر ولایت کی تشریح اور تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو شہید حسینی کے حالات زندگی, بیانات, خطبات اور اسی طرح امام خمینی یا رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے خطبات کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ افہام و تفہیم دور ہو، تاکہ اس وقت جو نوجوان نسل کے ذہن میں کشمکش موجود ہے کہ جمہوریت کیا ہے، ولایت کے مقابل ہے یا نہیں ہے، ووٹ ڈالا جائے نہیں ڈالا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا مدلل انداز سے شہید حسینی نے سامنا کیا، دلیل دیے اور اس کے بعد عملی طور پر سامنے آیا، اور اگر یعنی قسمت ساتھ دیتی وہ موجود ہوتے تو وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا چینج اور انقلاب لے کر آتے، کیونکہ جیسا دوسری جماعتیں جو تھیں، یعنی اگر یوں کہوں کہ ضیاء الحق کے خلاف، آمریت کے خلاف اگر کسی نے سب سے زیادہ اسٹینڈ لیا ہے پیپلز پارٹی کے بعد، تو وہ ملت تشیع تھی اور اس کے سربراہ علامہ عارف حسین الحسینی تھے، جنہوں نے کھول کر آمریت کی مخالفت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے قتل میں بھی دولت اور پھر وہ پوری چین موجود تھی۔ خلاصہ کے طور پہ یہ کہوں گا کہ پاکستان سے آمریت کو نکالنے کے لیے شہید حسینی نے مذہبی اور غیر مذہبی جتنی بھی سیاسی تنظیمیں تھیں، جماعتیں تھیں، سب سے مل کر جو ہے اس جد و جہد کا آغاز کیا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے روشن مثال ہے آج کے تمام علماء خطباء کے لیے کہ ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ شہید حسینی کے منشور، شہید حسینی کا ذکر، شہید حسینی کا راستہ موجود ہے، جسے امام خمینی نے واضح طور پہ کہا شہید حسینی کے افکار کو زندہ رکھا جائے، وہ میرا بیٹا تھا۔ اس بنا پر آج لوگ اگر کہیں بھٹک رہے ہیں یا تذبذب کا شکار ہیں تو وہاں فرزند امام خمینی کی سیرت پر سامنے کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں، ہر چیز ان کے سامنے واضح مشخص ہے۔
اچھا، پاکستان کے شیعوں کے لیے پہلی مرتبہ یہ اصطلاح سامنے آئی نمائندہ ولی فقی، کہ بھئی حضرت امام خمینی نے جب شہید حسینی کی قیادت کا انتخاب تو ظاہر ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے دستور کے مطابق ہوا، تو اس کے بعد امام خمینی کی تائید آئی، ایک تائید والا خط بھی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اصطلاح سامنے آئی نمائندہ ولی فقی، یعنی یہ تصور کیا گیا کہ امام خمینی کے وہ ایک براہ راست نمائندہ ہیں، اور بہت سے اور معاملات بھی ہیں، سیاسی معاملے میں بھی لوگوں نے بعض معاملات میں امام خمینی سے ان دنوں رجوع کیا، تو انہوں نے کہا بھی وہ عارف حسین الحسینی سے رجوع کریں آپ لوگ، تو نمائندہ ولی فقی کے حیثیت سے ان کا کیا پاکستان میں رول تھا اور کیا اسٹیٹس تھا، مطلب یہ کہ اتھارٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا تھیں؟
شروع میں عرض کر چکا آپ سے، نمائندہ ولی فقی جن کا کردار تھا، شروع میں نے عرض کیا انقلاب اسلامی متعارف کرانا، فکر امام خمینی متعارف کرانا، فکر باخصوص متعارف کرانا، یہاں پہ مکتب کی بنیاد افکار شہید مطلع پر بنانا، یہی چیزیں تھیں۔ سیاست کو چونکہ دین سے جدا کر دیا گیا تھا، جدا سمجھا جاتا تھا کہ سیاست ایک
شجر ممنوع ہے،
شجر ممنوع
خاص طور پر علماء کے لیے،
ہاں انہوں نے اس کو بہت ہی بہترین انداز میں واضح کیا،
کیونکہ پاکستان کی سیاست میں تو خیر علماء انوالو رہے ہیں، خصوصاً اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر کے علماء، مولانا مودودی اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے لوگ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں علماء، تو پاکستان کی سیاست میں تو علماء
سے کہہ رہے ہیں
رول رہا ہے،
علماء کا رول رہا ہے یہاں پر، لیکن ایک جو یہاں پہ مسئلہ درپیش رہا ہمارے مطلب کہ دیگر علماء کے درمیان بھی، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو یا دیگر افکار کو علماء ہوں، وہ بھی کسی بھی سیاسی نقطے پہ ان کا کنسنسس پیدا نہیں ہوتا تھا، وحدت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ شہید عارف الحسینی جو لوگوں سے، میں ایک اور بات اور عرض کروں، اس میں یاد آیا کہ ایک جو ان کی مانوی بلندی تھی، اس مانوی بلندی کے تحت یقین جانے یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد بھی، دیگر مکاتب کے علماء بھی ان سے رجوع کرتے تھے، پاکستان کے مسائل عالم اسلام کے مسائل کی رائے حل کے لیے، اور شہید عارف چاہتے تھے کہ جتنے بھی اسلامی جماعتیں ہیں ان میں بہرحال ایک اتحاد پیدا ہو، اور یہ جو آپس میں ایک فرقہ واریت کے بیچ اسی وقت بویا گیا تھا، اور فرقہ واریت کے بیچ بھی اس لیے بویا گیا تھا کہ یہ آپس میں کنسنسس پیدا نہ ہو۔ قاضی حسین احمد صاحب جو اس وقت جماعت اسلامی کی قائدت تھی، قائل کیا ان کو کہ ٹھیک ہے تمام اسلامی جماعتوں میں وحدت ہونی چاہیے، اور وحدت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام تشکیل دینا چاہیے، یہ جو لبرلزم کا نعرہ ہے، یہ جو سوشلزم کا نعرہ ہے، یہ جو کمیونزم کا نعرہ ہے، یا اس کے تحت جو حکومت تشکیل دی جاتی ہے، نہیں، ہم سب مل کے حکومت تشکیل دیں۔ ٹھیک ہے، قانون سازی اگر ہوتی ہے تو آپ اپنے فرق کے لحاظ سے قانون سازی کریں، ہمارے فیصلے ہماری فرق کے لحاظ سے ہونے چاہیے، قانون سازی بھی ہمارے لحاظ سے ہونی چاہیے، اور یہ سیرا شہید عارف کے سر بنتا ہے۔ یہی میں نے کہا کہ استعمار نے ادراک کر لیا تھا کہ تمام سیاسی زعما اور رہنما دیگر جماعتوں کے افراد رجوع کرتے تھے، اور ایک ایسا جاذبہ تھا کہ استعمار کو یہ خدشہ تھا کہ یہ شخص جو ہے عالم اسلام کا یہاں پر جو ہے قیادت سونپ دی جائے گی، جو ہمارے لیے انتہائی مستقبل میں خطرناک ثابت ہوگا۔
چلیے، اس پہ انشاءاللہ بھی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر واپس آئیں گے تو ہم خاص طور پر اس موضوع پہ بات کریں گے کہ شہید عارف حسین الحسینی جو جنرل ضیاء الحق کے مخالف تھے، تو کیا صرف اس کی وردی یا ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے تھے، یا یہ کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے امریکی اثر و رسوخ کا وہ خاتمہ چاہتے تھے؟ تو اس پہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں صاحبان بصیرت کے عنوان سے، اور آج تذکرہ ہے شہید عارف حسین الحسینی کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب شہید حسینی نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا، اور باقاعدہ قرآن و سنت کانفرنس 1986 میں میرے خیال میں ہوئی ہے، وہ مینار پاکستان میں، جس میں بلا شبہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو زعما تھے اور تنظیموں کے ذمہ دار تھے، تو وہ ذرا خوفزدہ تھے کہ مینار پاکستان جو ہے بہت بڑا ہے، اور اس کا پیٹ کس طرح بھرا جائے۔ بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ ڈرتی تھیں مینار پاکستان میں آج بھی جلسہ کرنے سے، کہ بھئی اتنے بڑا مینار پاکستان ہے، اور اگر لوگ نہیں پہنچے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی۔ لیکن شہید حسینی نے اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ جلسہ ہوگا، اور پھر پورے ملک سے لوگ پہنچے، اور وہ عظیم الشان ایک جلسہ مینار پاکستان میں ہوا۔ اور اس دن اور دوسرے دن کے اخبارات مجھے یاد ہیں کہ لاہور کے اخبارات نے بھی یہ لکھا، کس نے لکھا 8 لاکھ کا مجمع تھا، کس نے لکھا 10 لاکھ کا مجمع تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ زبردست ایک شو آف پاور جو تھی، وہ شہید حسینی کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان کے شیعوں کی طرف سے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں گے، اور ہم اس ملک میں جو ہے وہ آمریت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور جمہوریت چاہتے ہیں، الیکشن میں بھی ہم حصہ لیں گے۔ تو وقفے جانے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہید حسینی نے جنرل ضیاء الحق کی کھل کے مخالفت کی، ایک طرح سے مقابلے پہ آ گئے، اور آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ ان کی شہادت میں جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جنرل ضیاء الحق کی جو مخالفت تھی وہ وردی کی وجہ سے، مارشل لا کی وجہ سے، خیر وہ بھی ایک وجہ ہے، یا یہ کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے امریکی اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے بہت کام کیا، گروی رکھوا لیا امریکہ کے پاس پاکستان کو۔ تو ظاہر ہے کہ شہید حسینی جیسی شخصیت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتی تھی، تو انہوں نے کھل کے اس کی مخالفت کی۔ आप एग्री करती हैं, कुछ कहना चाहेंगे?
जी हाँ, कबल इसके कि आपके सवाल जवाब दूँ, ब्रेक से पहले एक सवाल था वली फ़कीह के हवाले से,
जी
नुमाइंदे वली फ़कीह के हवाले से, उसका एक जवाब इस तरह दूँगा कि यहाँ से क़यादत उभरी लोकल लेवल पर, और उसको एक आलमी तहरीक से मनज़म करने के लिए एक कानूनी और शरई एक रंग देने के लिए हम हुक्मरानी के पास जाते हैं, और उसकी तायीद में उसको एक ख़त लिखा जाता है कि ये नुमाइंदगी है, हमारे नुमाइंदे नायब हैं। शहीद हुसैनी की ज़िंदगी में बहुत कम ये अल्फाज, ये टाइटल उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया हो या अपनी ज़बान पर लाए हों, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ अहम है वो ये कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी नज़रिया विलायत फ़कीह की तरवीज और इशात और नवाज के लिए गुजारी। यानी आपकी पूरी तहरीक ये थी कि हम ख़त इमाम से वाबस्ता हैं, हम नज़रिया मुख़मिनी से वाबस्ता हैं, और ख़ुसूसन बाद में आने वाले अफराद और क़यादतें ये उनके लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि आज नुमाइंदे वली फ़कीह का नाम तो बहुत ज़ोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस नुमाइंदे वली फ़कीह से, उस निज़ाम विलायत फ़कीह से वाबस्तगी को मसलहत के हवाले से पस पुश डाल दिया गया है। इस बना पर मैं समझता हूँ शहीद हुसैनी उस ज़माने में कि जब पूरा ज़माना मुखालिफ था, अपने भी बाहर भी अंदर भी बाहर भी सब लोग मुखालिफ हैं, वो बबांगे दोहल ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम नज़र विलायत फ़कीह से मरबूत हैं, हम ख़त इमाम का निफाज चाहते हैं, हम इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शिया सुन्नी साथ मिलकर और दीनी और सियासी जमातों के साथ मिलकर तहरीक का आगाज़ करेंगे। ये तो नुमाइंदे वली फ़कीह के हवाले से था। ज़ियाउल हक दर हकीकत एक मोहरा है, जैसे कि हर दौर में रहे हैं, आलमी इस्तेमार और साम्राज्य के। शहीद हुसैनी इस बात को बखूबी समझते हैं, और यही वजह है कि आपकी पूरी तहरीक उस मोहरे को हटाने के साथ साथ जो गलत अफकार और नज़रियात इस ज़ियाउल हक और उसकी बाकियात के ज़रिए से फैलाए जा रहे थे, शहीद हुसैनी ने जितने भी सियासी खुतबात आप उनको उठा के देखेंगे तो आलमी साम्राज्य और उसी के ज़िल में पाकिस्तानी निज़ाम कानून पर उसकी गिरफ्त के हवाले से सिर हासिल गुफ्तगू की। जैसे कि मकतबी साहब ने इरशाद फरमाया कि वकला से जो खिताब था, इस बना पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने नज़रिए विलायत फ़कीह को एक भूत और हवा बनाकर नहीं, बल्कि उसको पाकिस्तान के मारूजी हालात के तहत, कानून साजी के मराहिल के तहत, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को सामने रखते हुए उसको नाफिज़ अव्वल बनाने की कोशिश की। बनिस्बत उन अफराद के जो बाद में नुमाइंदे वली फ़कीह बने, उन्होंने नज़रिए नुमाइंदे वली फ़कीह का टाइटल तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मारूजी हालात के तहत उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा। इस बना मैं समझता हूँ कि शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश ये थी कि आप शिया सुन्नी उलमा सियासी जमातों के साथ मिलकर एक ऐसे वतन की, एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखें कि जिसमें तमाम मकातिब के अपने अपने हुकूक शामिल हों, उनके लिए पर्सनल लॉज हों, और इज्तिमाई तौर पर मिनहसल कौम एक ऐसा कानून और एक ऐसा दस्तूर वज़ा किया जाए कि जिसमें अकलीत समेत सब के इज्तिमाई हुकूक का ख्याल रखा जाए। और यही वो खसूसियत थी, यही वो चार्म था, यही वो जज्जाबियत कशिश थी जिसको दूसरे सियासतदानों ने दर हकीकत भांपा और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। यही वजह है कि आपकी शहादत पर जितने भी सियासतदानों ने अपने बयानात दिए, अपने गम का इजहार किया या अपने तासरत कलम बंद कराए, उसमें ये बात नज़र आती है कि शहीद हुसैनी जैसा विजन और उनका चश्मंदाज और उनकी फ़िक्र और अफकार की गहराई और वसत जो है वो किसी और में नज़र नहीं आया।
बल्कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने टी वी पर आके जो उनकी शहादत पर बयान दिया था, तो उसका आगाज़ भी इस तरह किया था कि भाई इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन के दाई आरिफ हुसैनी अल हुसैनी जो है वो शहीद कर दिए गए। अच्छा, तो जब ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुख्तलिफ मकातिब गिर के उलमा से रवाबित को बढ़ाना और इस मुल्क में जो है वो मसलकी और मजहबी रवादारी को, हम आंगी को फ़रोग देना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये जो बाद में इत्तेहाद वजूद में आया MMA के नाम से, तो ये चीज़ें फुलफिल नहीं कर रही हैं आपके ख्याल में?
आपने बहुत ही बर्निंग इशू पे सवाल किया है,
एकदम स्विच कर दिया मैंने।
जी हाँ,
जी हमारे असल में आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, चूँकि प्रोग्राम के
आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, आखिरी हिस्से में दाखिल होने से पहले मैं उनकी दो बातें आपको अर्ज़ करूँगा, लेकिन अभी जो आपने MMA का सवाल किया है,
मजहबी जमातों से इत्तेहाद,
जी हाँ, مذہبی جماعتوں کا اتحاد کی بنیادیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ، ان کا سرخیل کون ہے؟ ہم ان کی تحت شعبہ میں جا کے کام کریں گے؟ ہم سے مراد ہمارا مکتب، ہماری ملت،
تشیع،
یا ہماری کوئی اپنی ایک حیثیت ہے یا نہیں؟ شہید عارف کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی وحدت کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے ان کے درمیان بیٹھے ہیں آپ، گفتگو کریں، ہمارا تشخص ہونا چاہیے۔ وحدت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں۔
نہیں، وہ تو کوئی نہیں کر رہا ہے نا، وہ
ٹھیک ہے۔ میں مثالاً میں عرض کر رہا ہوں، ایسے ہی سیاسی معاملات ہیں، ایسے ہی قانون سازی ہے۔ بھائی اب میں اس کو احتیاط کیجیے گا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ دوسرے کو قائد تسلیم کر لیا جائے۔ کیوں قائد تسلیم کر لیا جائے؟
کھل کے بولے کوئی حرج نہیں ہے۔
کیوں قائد تسلیم کر لیا جائے فضل الرحمان کو، جس کے گھر کے اندر جیل توڑ کے شیعوں کو ذبح کر دیا جائے، بعد میں ان لوگوں کا پروموشن ہو جائے اور وہ شخص ایک لفظ نہ بولے؟ شہید عارف کا یہی پولیٹیکل ویژن تھا کہ قاتل کو قاتل کہو، مجرم کو مجرم کہو، چور کو چور کہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ بہرحال پھر میری گفتگو لٹ بھی جائے گی۔ خلاصہ یہ
ملاقات تو انہوں نے بھی فضل الرحمان سے کی تھی نا،
کی ملاقات کرنے میں کیا قباحت ہے؟
لیکن اس کو جو ہے سر پہ سوار کر لینا، جیسے کہ ایم ایم اے کے معذرت کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم میں نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں بہت ہی جزی حیثیت شمار کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو تحریک اسلامی ہے وہ جزی حیثیت شمار کی جا رہی ہے، لیکن مراد یہ نہیں، مراد یہ کہ آپ کا اپنا ایک ویژن ہونا چاہیے۔
الیکٹورل پولیٹکس کے اندر تو جو آپ کی اسٹرینتھ ہوگی، جو آپ نے الیکشن کے اندر شو کیا ہوگا، اسی کے مطابق آپ کو حیثیت دی جائے گی۔
اچھا پھر، اچھا چلیں ٹھیک، یہی تو جو 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 انتخابی عمل ہے اس کے تحت میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ چلے جائیں، معذرت کے ساتھ آپ کا وقت لے رہا ہوں میں۔ شہید حسینی جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں عوام کو سوالات ہوتے تھے، شہید حسینی جہاں جس شہر میں جاتے تھے ایک وقت دیتے تھے تاکہ لوگ آ کے براہ راست سوال کریں، الجھنیں دور کریں۔ آج وہ چیز ہمیں نظر نہیں ہے۔ اگر آج ایم ایم اے میں ایک اسلامی تحریک بیٹھی ہے، ایک شیعہ قیادت بیٹھی ہے، ایک علماء بیٹھے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس وقت جو قوم کے ذہن میں سوالات ابھر رہے ہیں اس کو واضح کریں، آ کر اس کی تشفی کا انتظام کریں، لوگوں کو ایڈریس کریں، تاکہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ مثال کے طور پر آگاہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز برحق ہے تو آنی چاہیے۔ شہید حسینی کے زمانے میں یہ چیز موجود تھی، لیکن آج کیوں نہیں ہے؟ یہ کترانا، یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا، یہ 50-50 کی پالیسی، یہ چیز جو ہے اس وقت مکتب تشیع کے لیے ایک بہرحال اذیت کنندہ ایک صورت حال ہے۔
بہرحال دیکھیں، یہ تو ایک دوسرا پہلو آ جائے گا اور یہ موضوع بھی بالکل ڈفرینٹ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں تفصیل، ہم شہید حسینی پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔
معذرت، ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔
ایم ایم اے بنی،
یہ ایک الگ موضوع ہے پورا۔
میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیا جو مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان ہم آہنگی ہے، ظاہر امام ہونے کی فکر بھی ہے، شہید حسینی کی فکر بھی ہے، تو کیا یہ چیز اس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ یہ جو علماء کا اتحاد یا پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے، آپ اس میں ایک پرٹیکولر شخصیت کو آپ فوکس نہ کریں، اوور آل بات ہو رہی ہے۔ اس طرح ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ممکن ہے آپ کہیں گے یہ بھی ذرا دوسرا پہلو کی طرف جا رہے ہیں۔ شہید حسینی نے اعلان کیا ہم سیاست میں حصہ لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ اس وقت بھی اس کے مخالف تھے، کچھ مخلص لوگ، ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی ہم اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، ہم نے اس کے لیے ہوم ورک نہیں کیا۔ اچھا، یہ باتیں تو 1986 کی ہیں نا، جس کو اب آپ 32 سال ہو گئے، 32 سال کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم آمادہ نہیں ہیں، یعنی الیکٹورل پولیٹکس کے لیے۔ دھرنا پولیٹکس میں تو ہم کامیاب ہیں کہ 100 لاشیں رکھ کے ہم دھرنا دیتے ہیں اور کامیاب دھرنا دیتے ہیں اور کئی دن گزار دیتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، خزاں بہار میں۔ لیکن وہ جو ایک انتخابی سیاست ہے، اس کا جو میکانزم ہے، اس کے لیے ہم نے کام نہیں کیا یا تیار نہیں ہے۔ تو جو صورتحال اس وقت تھی، پے در پے الیکشن میں حصہ تو لے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آج بھی صورتحال وہی ہے۔ तो क्या वाकई हम पहले भी तैयार नहीं थे और अभी तैयार नहीं है, 32 साल बाद भी हम यही बातें कर रहे हैं?
देखिए, अगर शहीद हुसैनी खुद हयात को यानी बाकी रखते और वो ज़िंदा होते हमारे दरमियान, तो यकीनन उनके पहलू और उनकी इकदामात दूसरी नौइयत के होते। यकीनन उस ज़माने में भी लोग जो हैं इस बात के दावेदार थे कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन शहीद हुसैनी ने जितना वक्त भी मिला उनको, यानी गालिबा 87 की बात है, ये 6 जुलाई 1986 की बात है,
86
की बात है, 86 से लेकर 88 तक 2.5 साल का तकरीबन अर्सा बनता है, ये इसमें आपने तैयार किया है। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि हमारी मैं फोकस करूँगा कि इस वक्त कौन है कि जो पाकिस्तान के शियों के नुमाइंदा होने का दावा कर रहा है, वो क्यों इस बात की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है? सिर्फ नुमाइंदगी का उनवान लगा लेना ये काफ़ी नहीं है। नुमाइंदगी उनवानात से और खिताबात से नहीं चलती है, नुमाइंदगी इकदामात और अमल से चलती है। इस बना पर ये चैलेंज है उन अफराद के लिए कि अगर आप तैयारी करते, अगर आप शहीद हुसैनी के विजन को सामने रखते, अगर आप जो है वो नज़रिया विलायत फ़कीह के मुताबिक रहते हुए दीनी जमातों से यानी बराबरी की बुनियाद पर, बराबरी जो है वो वोटों की बुनियाद पर नहीं, बराबरी मकतब की बुनियाद पर, जैसे 5 फ़िक़ा है हमारी 5 फ़िक़ा है, तो फिर आप जो है कहीं और खड़े होते। चूँकि हमारी तरफ से वो बुनियादी वर्क नहीं हुआ, यानी वो अफराद जो दावेदार हैं, दूसरी तरफ हमें एक और ग्रोह नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा उजलत में नज़र आता है, माजरत के साथ, जो बहुत ज़्यादा जमहूरी इदारों में कूदने का लिए तैयार है और हुआ भी है, कूदा भी है। उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा यह है कि जनाब हम शहीद हुसैनी के अलम को, शहीद हुसैनी की फिक्र लेके आगे बढ़े हैं और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उनकी तरफ से भी उजलत के वो शिकार हुए हैं और जिसकी वजह से उनको भी नुकसानात हुए हैं। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है कि शहीद हुसैनी के उन इकदामात को संजीदगी के साथ पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के पैराई में देखते हुए पाकिस्तानी कौम और खुसूसन खवास के साथ मिलकर उसको हल फसल करते हुए इसके लिए अगर अमल किया जाए तो हम कहीं ना कहीं बेहतर सूरत हाल की तरफ बढ़ सकते हैं, खा वो काउंसलर का मरहला हो या कौमी और सूबाई असम्बली का। आज आप देखें कि जो पिछले सालों में मसलन पिछले इलेक्शन में जो सूरत हाल थी, आज वो भी नहीं है आपकी दोनों तरफ से, बल्कि आप ये देखें कि इस दफ़ा जो वसीतर इत्तेहाद और खोश फिक्री का इत्तेहाद एमएमए का बना था, वो अपनी वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सका। दूसरी तरफ जो दूसरे ग्रोह जो तशय्यु की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो भी अपनी उजलत पसंदी की वजह से नहीं कर सके। उसकी वजह यही है कि वो जो फिक्री जो बुनियाद है, हम उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, उसको ज़ेर गौर और बहस करने की ज़रूरत है।
तो आप कह सकते हैं कि शहीद हुसैनी ने तो एक मुतालबा कमेटी को एक इस्लामी तहरीक, आलमी इस्लामी तहरीक से हम आंग एक तहरीक बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको दोबारा ज़ाया कर दिया ऐसा लगता है।
उसकी वजह ये कि हम जो है वो बुनियादी और जो मुकामी सियासत का शिकार हुए, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कटते चले गए। ये वो दौर था जब सिपाह साहबा लश्कर जंगवी ने जब बहुत ज़्यादा हमें जुल्म सतम बनाए, तो हम उन मोहरों में फंस के रह गए और उन मोहरों के पैसे पर्दा जो हाथ इन मोहरों को चला रहे थे और हिला रहे थे और सारी कहानी लिख रहे थे, स्क्रिप्ट, हम उनको भूल गए। इमाम खुमैनी ने बारह यही कहा, रहबर मौज़ा बारह यही कहा कि असल इस्तेमार और मरकज़ और उसकी जड़ को सामने रखो। यही मैं समझता हूँ कि हमारी दाखिली सियासत में नाकामी की वजह है।
अच्छा, शहीद हुसैनी के ज़माने में भी फसादात हुए कराची में, लाहौर में, गिलगित में, कोयटा में, आप तो कोयटा में ज़ाहिर रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ था, आपको याद होगा, कराची से कोयटा। तो ये जो फसादात हुए जिसमें शिया सुन्नी वगैरह, तो उसमें क्या उनका तर्ज़ अमल हुआ करता था? कोई इंतकामी कैफियत थी? नहीं, एक तो इत्तेहाद मुस्लिमीन के हवाले से उनकी काविशें और ये फसादात, तो क्या देखते थे आप उसमें?
देखिए, मेरा ख्याल है हम लोग मौजू से हटते चले जा रहे हैं और काफ़ी मौजूद इस एक मौजू में दाखिल हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है।
मौजू है हमारा शहीद हुसैनी, अब जाहिर है उनकी
उनके
ज़िंदगी, उनके सियासत, उनकी तालीमात के बहुत सारे डायमेंशंस हैं।
बिल्कुल, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो है गुफ्तगू के लिए एक तवील दौरानिए की ज़रूरत है। ٹھیک ہے؟
نو ڈاؤٹ
نو ڈاؤٹ. یہ جو آپ نے ابھی فرقہ واریت کے حوالے سے اور جو ہنگامے ہوئے اور جو لانگ مارچ وغیرہ، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے اس پہ. لیکن بہرحال میں خلاصہ یہ کروں، پہلے
میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے شہید حسینی کا ویژن یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو. ایک طبقہ ہے جو انتشار پیدا کرتا ہے، فسادات کرتا ہے، اس زمانے میں امام بارگاہوں کو آگ لگاتا ہے، شیعوں کے گھروں کو جلاتا ہے، تو اس پہ ان کا طرز عمل کیا تھا، رد عمل کیا تھا؟
ان کا رد عمل مکتب تشیع کی دفاع کے لیے، عزداری کی دفاع کے لیے موقف بہت سخت ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں بھی وہ وحدت کو مطلب کہ نظر انداز نہیں کرتے تھے، قطعاً نظر انداز نہیں کرتے تھے. وحدت کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کی کسی بھی ایون کے نجی محفل میں، ایون کے ان کی پرائیویٹ اور پرسنل نشستوں میں بھی کبھی بھی انہوں نے فرقہ واریت کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کسی کو بھی ہدف تنقید نہیں بنایا.
یعنی وہ یہ
اتنا وحدت کا خیال کرتے،
یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فسادات جو ہیں یہ اصل میں شیعہ اور سنی نہیں ہیں بلکہ یہ استعمال کی ایک سازش ہے اور کچھ لوگ اس کو.
وہ ایک الگ ہے. پھر میں یہ وحدت والی بات کر دوں کہ وحدت کو کس طرح مد نظر رکھتے تھے وہ، یعنی کبھی بھی کہیں بھی کسی موقع پر بھی، کبھی بھی کہیں بھی کسی موقع پر بھی کسی کو بھی انہوں نے ہدف تنقید اس لحاظ سے نہیں بنایا کہ جہاں سے ذرا برابر بھی کوئی فرقہ واریت کی بو آتی ہو یا کہیں خدشہ ہو انتشار و افتراق کا. یہ ایک بات ہوگی جامعیت کے ساتھ. دوسری بات یہ، اپنے موقف کی دفاع کے لیے بہت مضبوط تھے. سانحہ کوئٹہ ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، پارا چنار ہو، کراچی ہو. اچھا، اب آپ کے بیچ میں یہ سوال تھا کہ یہ واقعات رونما کیوں ہوتے تھے. یہ میں نے شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ واقعات رونما ہی اس لیے ہو رہے تھے کہ شہید عارف حسینی ایک ایسے مکتب کی ترویج و تبلیغ کے لیے کوشاں تھے کہ جس کی جڑیں جا کے ملتی ہوں ولایت فقیہ سے، جس کی جڑیں جا کے ملتی ہوں انقلاب اسلامی سے، جس کی جڑیں جا کے ملتی ہوں حکومت اسلامی سے. پوری ملت کو اس حکومت اسلامی کے ساتھ افکار امام خمینی سے مربوط دیکھنا چاہتے تھے وہ. جب مربوط دیکھنا چاہتے تھے تو استعمار نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک ارتباط پیدا ہو. اب جب ارتباط میں رکاوٹیں کیا تھیں، یہاں جلا گھراؤ کرا دو، وہاں حملہ کرا دو، وہ جلوا دو، وہ مسجد جلوا دو، وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے بات ختم کر دی یہاں پر. آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ضیاء الحق کے مخالف کیوں تھے، وہ دو دفعہ سوال کیا آپ نے کہ کیا وردی کے تھے. قطعاً ایسا نہیں تھا، عالمی پالیسی تھی. عالمی پالیسی جو بنیادی چیز تھی، میں ایک سیمینار میں شرکت کر چکا، ایک ذمہ داری بھی میرے پر آئی تھی افغانستان ایشو کے اوپر، سخت مخالف تھے ضیاء الحق کے. عراق کی جو جنگ چل رہی تھی،
افغانستان میں جو جنگ ہو رہی تھی، جہاد افغانستان،
جہاد
تو جو بھی اسپانسرڈ بائی امریکن،
جی ہاں،
تو شہید
انہوں نے اس وقت بعض جگہ پر نشاندہی کی کہ اس افغانستان کی جنگ، اب لوگ کہتے ہیں جنگ ہماری نہیں تھی، شہید عارف نے اس وقت کہا تھا ارلی ایٹیز میں کہ اس جنگ کے بہت بھیانک نتائج پاکستان میں برآمد ہوں گے جو کہ صدیوں ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے. آپ کے سامنے ساری چیزیں. ضیاء الحق کی مخالفت جو آپ نے کہا تھا، ضیاء الحق کی مخالفت افغانستان کی جنگ تھی، عالمی پالیسی تھی، عالم اسلام کی پالیسی تھی، اور عراق کی جنگ تھی، لبنان کے مسائل تھے، یہ عالمی مسائل تھے. اندرونی بھی بہت سی چیزیں تھیں جو آپ کے علم میں کافی چیزیں ہیں، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے.
اچھا،
بہرحال ایک سیاسی شخصیت،
ہم اختتام پہ آتے ہیں کہ جو موجودہ عالمی سیاست ہے، جو موجودہ پاکستانی سیاست ہے، آج اگر شہید حسینی ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا، ان کا ویژن کیا ہوتا؟
یہ سوال میں دوں گا آغا صاحب،
تھوڑا سا آپ اس پہ اظہار خیال کریں، آغا صاحب بھی کریں.
میں ایک دو باتیں صرف عرض کر دوں جو رہ جائیں گی قرآن کے حوالے سے. دیکھیں، ہم پہ ایک بہت بڑا الزام تھا اور ہمیشہ رہا ہے، تحریف قرآن کا، قرآن کو شیعہ نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. ہفتہ قرآن کا اعلان کیا شہید عارف نے.
جی
ٹھیک ہے. ہفتہ قرآن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں, اور آپ کو شاید یاد ہوگا ہماری ہی ٹیم تھی جو ایک پروگرام کرایا کرتی تھی نیپا آڈیٹوریم میں.
جی
ٹھیک ہے. قرآن کانفرنس کے حوالے سے ایک ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی تھی کہ ہم چنیدہ چنیدہ جو صاحب بصیرت صحافی ہیں ان کو بلایا جائے, وجہ اس کے ہم تحریر تیار کر کے لے کے جائیں اور اخبار میں چھپوائیں, یعنی وہ لوگ خود آئیں اور آ کے مشاہدہ کریں, اور مشاہدہ کرنے کے بعد معاملات اور تقاریر کو قلم بند کریں, اور قلم بند کر کے پھر اس کو اخبارات میں چھاپیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں خود خلاصہ کر کے پیش کرتا ہوں. تمام چند ہی تو خیر اخبار تھے, بڑے بڑے اخبار, جنگ تھا, جسارت تھا, نوائے وقت تھا, امن تھا, اس وقت بڑا اخبار تھا, سب کے پاس میں نے رابطہ کیا. خلاصہ یہ کہ میں جسارت کے ایک نمائندے کے پاس گیا, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, عارف کچھ کر کے ان کا نام تھا. میں نے کہا عارف بھائی, مجھ سے بڑے تھے وہ, میں نے کہا آپ آئیے تشریف لائیے. تو ایک مزہ بھی کیا, کہنے یار شریف قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا مانتے, تم سے زیادہ مانتے ہیں, مولانا مودودی بھی امام خمینی کو مانتے تھے. ایک مطلب مزاح کے طور پہ میں نے ان سے کہا. اچھا وہ کہنے یار وقت نہیں, میں آنے سے بغیر وغیرہ. خلاصہ یہ کہ میں نے ان کو تیار کر لیا, اور تیار کر کے میں نے ان کو کہا آپ صرف صرف آدھے گھنٹے کے لیے آئیے, اور آدھے گھنٹے کے لیے آ کے آپ بیٹھیے. اچھا میں خود آپ کو تحریر کہنے لیا, تم تیار کر کے لے آؤ پورا اسکرپٹ, میں صحافانہ انداز سے جو اس کو ٹھیک کر کے میں چھاپنا میری ذمہ داری, اور اخبار جہاں میں چھاپوں گا میں. نہیں نہیں آئیے. بہرحال خلاصہ یہ کہ تشریف لائے, وہ بیٹھے. آپ یقین کیجئے کہ وہ سحری کے بعد گئے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے آئے تھے, چھ گھنٹہ وہ تشریف فرما رہے, اور نکلتے نکلتے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے آپ لوگوں کے درمیان قرآن کے موضوع پہ, قرآن کی جامعیت پہ, قرآن کی تفسیر پہ, قرآن کی حاشیے پہ, قرآن کے ترجمے پہ, قرآن کی تمام تر اتنی گہری گفتگو میں نے نہیں سنی, اور آج میرا بالکل میرا ویژن تبدیل ہو گیا ہے شیعوں کے حوالے سے کہ اتنی جامعیت ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا زندگی کا ہفتہ قرآن کے حوالے سے.
ماشاءاللہ. آخری شہید حسینی اگر آج ہوتے,
شہید حسینی اگر آج ہوتے تو میں نے کہا تھا یہ جواب آغا صاحب دیں گے, میں صرف آخری گفتگو کر کے ختم کروں گا. آخری گفتگو آغا صاحب فرمائیں گے, معمہ میں, صاحب علم میں, ماشاءاللہ. میں یسو کے لیے بات کروں گا. مجھے یہ فخر ہے کہ میری تربیت بھی تنظیموں میں ہوئی, آئی ایس او, آئی او تحریک, اور کچھ عرصہ کراچی میں رہا, کچھ عرصہ کوئٹہ میں رہا. میں یس کروں گا ان تنظیموں کے لیے خاص طور سے کہ شہید عارف جوانوں کو بہت پسند کرتے تھے, آئی ایس او کو بہت پسند کرتے تھے, ابھی بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں, ان کے آثار موجود ہیں. شہید عارف کے آثار کو دوبارہ زندہ کیا جائے. مثلا یہی ایک کتابچہ ہے افکار حسینی, پتلا تھا کتابچہ, اس میں پوری بحث ہے استعمار کیا چیز ہے, استعمار کس طرح دخالت کرتا ہے, استعمار کس طرح اذہان کو تبدیل کرتا ہے, استعمار زندگی کے کن کن شعبوں پر حملہ آور ہوتا ہے, کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. بہترین گفتگو ہے یہ. اگر جوان ان چیزوں پہ توجہ دیں, زیر بحث لائیں اپنی ہفتہ وار نشستوں میں, اپنے ہفتہ وار دروس میں, یہی ایک تربیتی عمل ہوگا, یہ ایک پروسیس ہوگا. آج کل ہر چیز موجود ہے. ہمارے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں بہت فقدان تھا, ہم کہاں سے زخانہ زہر آیا کرتے تھے, پورے پورے محلے میں ایک پیٹی سے ٹیلی فون ہوا کرتا تھا, لیکن اس وقت تک ہم کامیابی کے مراحل و منازل طے نہیں کر سکتے, اس وقت تک ان کے افکار پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آپ سے عہد نہ کریں اور کمیٹڈ نہ ہوں. خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا ان کے افکار پر عمل درآمد کرنے کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہے سر,
دیکھیں شہید حسنی اگر آج ہوتے تو یقیناً وہ اپنے اسی تشخص کے ساتھ جس کا وہ بارہا اظہار کر چکے تھے اور کرتے رہے تھے, اسی تشخص کے ساتھ لڑتے الیکشن, اور اسی تشخص کے ساتھ وہ اتحاد بھی کرتے اور اتحاد کیا بھی انہوں نے, اتحاد بین المسلمین ہو یعنی سیاسی اتحاد ہو یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو, اور بہرحال اب اس میں بہت گنجائش ہے کہ وہ ہوتے اور اس زمانے میں مثلا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کیسے گنجائش, لیکن خلاصہ یہ کہ اپنے تشخص کے ساتھ لڑتے, یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم ضم ہو جائیں اور ہمارا نام تیسرے چوتھے اور پانچویں درجے پہ لیا جائے, یہ وہ بنیادی سوال تھا. اور آخر میں جیسے کہ انہوں نے بھی تربیت
سیاست سے ہٹ کے
جی
معیشت ہے, ثقافت ہے, تعلیم ہے, جو حال ہے
جی جی
قوم کی حالت جو ہے, تو کیا شہید حسینی
دیکھیں اس زمانے میں شہید حسینی کا عمل یہ تھا کہ جب اخبار آپ کو دیا جاتا تھا تو ایک پین ہوتا تھا اور اس پہ آپ خبروں کو انڈر لائن کرتے تھے, سرکل بناتے تھے, اور پھر اپنے پریس سیکرٹری سے کہتے تھے کہ اس پہ یہ مثلا الفاظ کا بیان لکھا جائے یا یہ جواب دیا جائے, یعنی صبح اٹھ کے اخبار کا مطالعہ کر کے سیاسی مسائل پر تبصرہ کرنا, وہ خواہ وہ بین الاقوامی ہوں یا نیشنل لیول کے ہوں, ان سب کو زیر بحث لانا, اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں, اور اس کی واضح ترین مثال آپ ان کے خطبات اٹھا کے دیکھ لیں, اخلاقی ہوں یا اجتماعی یا سیاسی, اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ زندگی کے تمام طبقات اور تمام شعبوں کو, تمام شعبہ حیات کو آپ نے مورد خطاب قرار دیا, یہ وجہ ہے کہ آپ کی جامع نظر تھی, اور یہی وہ بنیادی اصول, اگر ہم شہید حسینی کے افکار و تعلیمات کو وہ ان تمام فرزندوں کو کہ جو ان سے وابستگی کی دعویٰ کرتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی جماعت میں ہوں, کسی بھی طلبہ تنظیم میں ہوں, آج الحمدللہ بہت ساری طلبہ تنظیمیں ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں, ان تمام افراد کے لیے جو اپنے آپ کو معنوی اور روحانی بیٹا و فرزند کہتے ہیں, ان کے لیے بہترین راہ عمل ہے کہ وہ شہید حسینی کے افکار کو زندہ رکھیں. امام خمینی کی آخری خواہش یہی تھی پاکستانیوں سے کہ وہ شہید حسینی کا فرق کو زندہ رکھیں, صرف کتابیں چھاپ کے نہیں, صرف سیمینار کر کے نہیں, بلکہ عملی زندگی میں ان پر سیمینارز ہونے چاہیے, ان پہ گفتگو ہونی چاہیے, ان پہ سمپوزیم ہونا چاہیے, سوال جواب کی نشستیں ہونی چاہیے, تاکہ نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچے کہ شہید چاہتے کیا تھے, ویژن کیا تھا شہید کا, اور انہوں نے کیسے کام شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بنیادی کام شروع کیا جائے, طلبہ تنظیمیں ہماری, خواہ وہ آئیسو ہو, اصغریہ ہو یا دوسری تنظیمیں جو پاکستان لیول پہ کام کر رہی ہیں علاقائی سطح پر, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشش کریں, اور انشاءاللہ وہ دور نہیں کہ اگر ہم شہید حسینی کے ان الہی اور اسلامی افکار سے مستفید ہوں تو ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح میں بھی بھرپور کردار ادا کر سکیں.
بہت شکریہ آغا صادق رضا تقوی صاحب اور جناب ارشد اللہ مکتبی صاحب, آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے, اور ناظرین ہم نے یہاں پر شہید عارف حسین حسینی کے حوالے سے گفتگو کی کوشش کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہید حسینی کی جو شخصیت ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے, بحیثیت عالم دین کے, بحیثیت عارف کے, بحیثیت ایک سیاست دان کے, بحیثیت پاکستان کے شیعوں کے رہبر کے, اور جو 4.5 سال کی مختصر ان کی قیادت کا دور ہے, اس مختصر دور میں اتنے سارے ایشوز ہیں, ان سب کو کسی ایک نشست میں کور کرنا ایک مشکل کام ہے, لیکن بہرحال جو گفتگو یہاں پر ہوئی وہ امید ہے کہ سب کے لیے مفید رہے گی اور آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا. صاحبان بصیرت کا اجازت دیجیے, خدا حافظ.